الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم.
محترم بزرگان عظام وسامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی ہم کو اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے دی ہے. دنیا میں رہنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقے کو اتباع کہا جاتا ہے اور دوسرے طریقے کو ابتداء کہا جاتا ہے. یا تو انسان مان کر چلے گا یا اپنی مرضی کر کے چلے گا. اگر وہ مان کر چل رہا ہے اللہ کی، قرآن و سنت کی، تو یہ اتباع ہے اور کامیابی والی زندگی ہے. اور اگر خود سری، نفس پرستی، خواہش کا اتباع ہے تو یہ اتباع نہیں بلکہ ابتداء ہے. انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، فہم و فراست عطا فرمایا، جو اور چرند و پرند و حیوانات اور دوسرے جانوروں میں نہیں. انسان کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی. یہ عقل سلیم سوچنے سمجھنے فکر کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لہذا اس عقل سلیم کو ضرورت تھی ایک ایسے قاعدے اور قانون کی، ایک ایسے ضابطہ حیات کی جو کسی عقل انسانی کا بنایا ہوا نہ ہو بلکہ خالق اور مالک کا دیا ہوا ہو. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان انسان کی غلامی قبول نہیں کرتا، زبردستی اور مجبوری والی غلامی ایک وقت تک چلتی ہے جب تک اس کا بس نہیں چلتا، اور جب اس کا بس چلتا ہے تو پھر اس کو کوئی قابو میں نہیں لا سکتا. انسان کا بنایا ہوا قانون اس سے عقل مند انسان رد کر سکتا ہے، ایک اچھے سے اچھے شائستہ طریقے کو اس سے ذہین آدمی آ کر اور تبدیل کر سکتا ہے. زندگی کے رہن سہن یا دنیا کے قاعدے اور قوانین جو انسانوں نے بنائے ہیں رفتہ رفتہ حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آراء مختلف ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تو ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین روز بروز تبدیل ہوتے ہیں، ترمیم ہوتی ہے، منسوخ ہوتے ہیں. لیکن انسانیت کو چلانے کے لیے جو قانون اور قاعدے کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے اس کو اپنے ہاں سے نازل فرمایا، خالق کی طرف سے معبود کی طرف سے وہ نازل کیا ہوا ہے. وہاں تک انسان کی عقل اور فطرت کا پہنچنا محال ہے، اس کے اسرار و رموز اور حکم سمجھنا دلیل اور فکر کے ساتھ تو ممکن ہے لیکن اس سے اچھا اور بہتر لانا ممکن نہیں. لہذا انسانیت کو چلانے کے لیے جو قانون اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ قانون اپنے پاس سے عطا فرمایا، اور پھر صرف قانون عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالی نے تین قسم کے لوگ بھیجے. پہلا درجہ انبیاء کرام کا بھیجا، جنہوں نے نہ صرف وہ قوانین بتائے، سکھلائے، عمل کر کے دکھائے، لوگوں کی تربیت کی. یہ اتباع کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ تھا انبیاء کرام کا. یہ معصومین تھے جن سے کوئی خطا اور غلطی صادر ہی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالی نے جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر رکھے تھے. یہ پہلا درجہ، سب سے اعلی درجہ اللہ تعالی نے بھیجا انبیاء کرام علیہم السلام کا. انبیاء کرام کے بعد دوسرا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جن کو معصوم تو قرار نہیں دیا گیا لیکن رضی اللہ تعالی عنہم و رضو عنہم قرار دیا گیا، جن کے لیے رضا کا اعلان ہو گیا، جن کی کامیابی کا اعلان ہوا، جن کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، جن کے طریقے کو شریعت نے اور اللہ تعالی نے طریقہ قرار دیا. آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے، وہ معیار حق بنا دیے گئے. تو دوسرا درجہ اور دوسرا طبقہ جس کو اللہ تعالی نے اتباع کے لائق بنایا، جو بحکم خداوندی اور اطاعت خداوندی سے لبریز تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ تھا. پھر تیسرا درجہ صالحین کا رکھا، علماء کرام اور نیک لوگوں کا رکھا. اسی لیے قرآن کریم کی جب ابتدا ہوئی سورہ فاتحہ سے تو اللہ تعالی نے یہ دعا تلقین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. کون سا سیدھا راستہ؟ کون سی ہدایت کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. کون انعمت علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آگے اللہ تعالی نے خود تشریف فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مغضوبین اور ظالین یہود اور نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ انعمت علیہم منعومین کا راستہ چاہیے. یہ زندگی کا خلاصہ ہے اور یہ زندگی کا مقصد ہے اور یہ زندگی کا کامیابی کا طریق اور راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے. اور دوسرا راستہ ابتداء کا راستہ ہے. ابتداء بدعت، خواہش، ایجاد، نئے نئے کام، جیسا دل چاہے دنیا میں انجوائے کرو، جیو، کوئی پابندی نہیں. یہ راستہ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا. جو دل میں آئے کر گزرو، زندگی کے لمحات کو جس طرح عیاشی میں لگانا چاہو لگاؤ. شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں بتایا، ایسی کوئی رہنمائی ہماری نہیں کی، بلکہ ایسے کاموں سے ہمیں منع فرمایا. کامیاب لوگوں کا راستہ دکھایا اور امتحان کا ذکر فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، ان کو ہم نے راستہ بھی بتایا، راستہ بتانے کے بعد ان کا امتحان بھی لیا. کس چیز کا امتحان لیا؟ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. للتقوی، تقوی کے سبجیکٹ کے اندر، تقوی کے مضمون کے اندر امتحان صحابہ کرام کا ہوا، یہ راستہ اپنانے کا کہا گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول اعلان فرمائیے، قل ہذہ سبیلی، آپ اعلان فرمائیں یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف پکار رہا ہوں لوگوں، تمہیں سب سے اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف پکار رہا ہوں. اللہ سے ملنے والے، اللہ سے اپنا رابطہ کرنے والے بن جاؤ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اس کی طرف پکار رہا ہوں، میرے متبعین بھی اسی کی طرف بلائیں گے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ تعالی کی ذات، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. شرک کیا تھا؟ ابتداء تھا، اپنی طرف سے بتوں کی اور غیر اللہ کی پرستش تھی. فرمایا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دو راستے دیے ہیں، ایک کامیابی کا راستہ ہے، ایک ناکامی کا راستہ. کامیابی کا راستہ اللہ تعالی کے رضا والا راستہ ہے، اتباع والا راستہ ہے. یہ اتباع والا راستہ ہماری زندگی میں کیسے آ جائے گا؟ ہم اتباع کیسے شروع کریں گے؟ تو اللہ تعالی نے تین درجے اس کے بیان فرمائے، انبیاء کرام کا، صدیقین کا. انبیاء کرام اور صحابہ کرام ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہیں، لیکن صالحین موجود ہیں. صالح کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. یہ دونوں طرف سے نسبت ہے. مفسرین فرماتے ہیں، جو علم والا ہو اور اس میں خشیت نہ ہو، اس کا علم فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے پڑھ رکھا ہے، اس نے علوم تو ضبط کیے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اس میں تقوی اور خشیت نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک طرف نسبت علم کے لیے خشیت اور دوسری طرف خشیت کے لیے علم کی نسبت فرمائی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری نہیں فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ عالم بن جائیں. نہ علماء کرام کا بیان کا مقصد یہ ہے، بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب کا عالم بننا بھی ضروری نہیں اور نہ یہ مناسب ہے، صالحین سے تعلق رکھنا ضروری ہے. صالحین سے، علماء کرام سے، دین کے طبقے سے صرف تعلق رکھنا اور اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے اتباع کی علامت ہے. جہاں کہیں دنیا کے اندر اتباع چھوٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سے ایسے ایسے علاقے اور ایسے ایسے ملک اور شہر جہاں اسلام کا دور دورہ تھا لیکن وہاں پر اتباع ختم ہو گیا. وہ علاقے جو حمص اور حلب اور سمرقند اور بخارا جو دین کے مراکز کہلایا کرتے تھے، آج وہاں پر نام کا مسلمان ہے لیکن اسلام نہیں ہے. وہاں لوگوں کی زندگیوں سے اسلام ختم ہو گیا. جہاں کہیں علماء اور علم اور دین کا یہ طبقہ ختم ہو گیا، اثر یہ نظر آیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایت اور دین کا تعلق تھا اور دین کا جو ثمرات اور اثرات تھے وہ ختم ہو گئے. ایسے عام چیز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جو دین حاصل کر رہا ہے، طالب علم، ہم میں سے ہر شخص طالب علم بن سکتا ہے جب وہ دین کی طلب رکھے، کسی عالم کی مجلس میں، کسی علم کی صحبت میں حاضر ہو وہ طالب علم ہے. طالب علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اعلیٰ ترین درجے میں شامل ہو. وہ تو ہے ہی اعلیٰ درجہ کہ ایک انسان اپنی زندگی وقف کر دے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو بھی علم کا طلب اور علم کی طلب رکھ کر حاضر ہوگا وہ طالب علم ہے. روایت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں، آسمانوں میں پرندے، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور فرشتے آسمانوں میں دین کو طلب کرنے والوں کے لیے، طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو دین کی طلب رکھنے والوں کے لیے استغفار کرنے پر لگا دیا. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن طالب علم اٹھا لے. کیونکہ جو شخص طالب علم ہوگا وہ سیکھ رہا ہے، سیکھنے والے سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سیکھنے والے سے اتنی پکڑ نہیں ہے. جو شخص خود سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے وہ پکڑ کا اور گرفت کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، اور رحمت اس کے اوپر، شفقت اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے محمود سبکتگین کا، تو اس کے تین سوالات تھے اور وہ ان کے بارے میں بڑا پریشان اور متفکر رہا کرتا تھا. پہلا سوال یہ تھا کہ آیا یہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، کیا یہ وارثان انبیاء ہیں؟ ہم جو پورے خلافت چلا رہے ہیں، نظام عدل اور اسلامی نظام ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، پوری رعایا کو چلا رہے ہیں، اس زمانے کے حکمران ہمارے جیسے نہیں تھے؟ ہم اتنی خدمت کرنے کے باوجود اور اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم وارث انبیاء نہیں ہیں. یہ بوریا نشین اور خستہ حال لوگ جو صرف دین پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، یہ وارث انبیاء ہیں. دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، تمہیں سبکتگین نے کہیں سے لے کر پال لیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا بچپن میں. اس بات کی تصدیق کہیں سے ہو نہیں پا رہی تھی کہ اس کی تسلی ہو جاتی. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا میرے اوپر حساب ہے پوری سلطنت کا، اس کے سوال جواب دینے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی مجھ سے پکڑ ہو جائے. کیا اس سلطنت کے چلانے کے بعد اور اس نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ میری بخشش ہو جائے گی؟ بادشاہوں کو اور لوگوں کو اپنی بخشش کی اور مغفرت کی بڑی فکر ہوتی تھی. دنیا تو جیسی بھی ہے وہ گزر جائے گی، آخرت میں بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی اصل فکر ہوا کرتی تھی. یہ تین سوالات بڑے عجیب اس کے ذہن میں کشمکش تاری رکھتے تھے. ایک دن وہ شہر کے دورے کے لیے نکلا اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہا تھا. دور اس نے دیکھا کہ ایک کبابی اپنی مشعل روشن کر کے اور کوئلوں کے اوپر اپنے کباب گھوم رہا ہے، اور ایک طالب علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے. وہ کتاب لے کر جاتا ہے، اس روشنی میں تھوڑا سا پڑھتا ہے، کتاب بند کر کے پھر سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اسے یاد کرتا ہے. پھر قریب آتا ہے، تھوڑا سا کتاب میں دیکھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. بادشاہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب قریب پہنچا تو اس بچے کو بلایا اور اس طالب علم سے سوال کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا، حضور کچھ نہیں، بس مجھے سبق یاد کرنا ہے، صبح سبق سنانا ہے، رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، میرے پاس کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ روشنی کر سکوں اور پڑھ سکوں، یہاں اس کی دکان پر آ کے اس کی روشنی تھوڑی دیکھ لیتا ہوں، زیادہ دیر یہاں نہیں کھڑا رہ سکتا کہ یہ کھڑے نہیں ہونے دیتا، لہذا ایک سطر دیکھ لیتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ یاد ہو جاتی ہے تو اگلی سطر دیکھتا ہوں، بس یہی کر رہا ہوں. بادشاہ نے اپنے شاہی مشعل بان سے کہا کہ یہ مشعل اس کو دے دو. عذرا نے کہا، حضرت محل قریب ہے، ہم پہنچ جائیں گے، پہنچ کر اس کو مشعل دے دیں گے. بادشاہ نے کہا، نہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہمیں پتا سب، ہم بغیر مشعل کے بھی جا سکتے ہیں، اس کا وقت قیمتی ہے، یہ مشعل اس کو ابھی دے دو. حکم کی تعمیل کی گئی، مشعل دے دی گئی، وہ طالب علم خوش ہو گیا اور مشعل لے کر اپنے گھر چلا گیا. بادشاہ گھر پہنچا، رات کو جب سو گیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، فرمایا، اے محمود سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو وارث الانبیاء کی قدر کی، اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تیری مغفرت فرما دی. خواب سے بیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو دہرانا شروع کیا. پہلا جو جملے کا ابتدائی حصہ تھا، اے محمود سبکتگین کے بیٹے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور اس کے اندر جو ابہام اور اشکال پیدا کیا گیا تھا وہ غلط تھا. دوسری بات کا جواب ملا کہ تم نے جو وارث انبیاء کی قدر کی، تو معلوم ہوا ہاں واقعی میں جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، جو لوگ علم کے لیے اپنے اوقات کو وقف کیے ہوئے ہیں، یہی انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور تیسری بات کا جواب، اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت فرما دی، یہ اس بات کا جواب ملا کہ اللہ تعالی نے اس عمل کو قبول فرما لیا اور اس عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. ہمارے اعمال بڑے بڑے اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں یا یہ سوچ بھی سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے مغفرت فرما دیں گے. مغفرت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کارنامے کرنے پڑیں گے, کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی, کوئی ایسا عمل کرنا پڑے گا جو اللہ کو راضی کر لے. صرف دنیا میں آئے اور یہاں رہے اور دنیا کو آباد کیا اور چلے گئے, اس سے مغفرت نہیں ملے گی. اللہ کے رضا والے اعمال کرنے ہوں گے, دین سے اپنا کچھ تعلق جوڑنا پڑے گا, کچھ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. تو اللہ تعالی نے ایک طبقہ ایسا رکھا ہے اور دنیا میں ایک طبقہ ایسا آباد کیا جس کا مقصد صرف اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے, اور اس طبقے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہماری آبادیوں میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں دین کو زندہ رکھا ہوا. اگر علماء ختم ہو جائیں تو جا کر دیکھ کے آئیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ کتنی ہی ایسی مساجد ہیں اور اسلامی ممالک ہیں جن کے ائمہ کی بھی داڑیاں نہیں ہوتی. ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہم کتنی جگہ, اور اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ احساس ختم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی جرم ہے. یہ تو ہم بھول گئے کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں, اور اس غلطی کا احساس بھی اب ہم آہستہ آہستہ بھول گئے کہ ہاں یار یہ بڑا غلط کام ہو گیا. یہاں تک کہ امامت لوگ پینٹ شرٹ بغیر داڑھی کے کرا رہے ہیں, اب باقاعدہ امامت ہو رہی ہے. یاد رہے دین, حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ, پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ, اور یہاں تک کہ زمانہ بتدریج خرابی کی طرف جاتا رہے گا جاتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, اور پھر قیامت آ جائے گی. آج مسلمان دین سے اسی رفتار سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی آبادی کا تناسب نکال کر دیکھیں تو شدید حیرت ہوگی کہ ہماری آبادی کا ایک انتہائی مختصر سا حصہ روزانہ پانچ وقت نماز پڑھتا. زیادہ مشکل نہیں ہے, ایک آبادی کے اندر, ایک علاقے کے اندر جتنے گھر ہیں اور جتنے لوگ ہیں ان کی جتنی تعداد ہے, اور ہمارے مسجد میں فجر کی بات نہیں ہے, عام اوقات میں کتنے نمازی حاضر ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھ کے موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم اعمال میں کتنے جڑے ہوئے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں آئے گی. اللہ کا خوف ہی نہیں, گناہ ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, جہنم کا ڈر نہیں ہے, نہ جنت کی طلب ہمارے دلوں میں ہے, نہ جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صالحین سے تعلق ختم ہو گیا, دین کے طبقے سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا. ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس میں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو دنیا بھی تنگ کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی ہے, یہ ہم نے سننا, کہنا اور سیکھنا چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا ملتا ہے اور اس کے کیا ثمرات اور کیا نتیجے, اس کو بھی معلوم کرنا چھوڑ دیا. یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ ایسے حاصل ہوں گی کہ ہم صالحین سے تعلق قائم کریں. زیادہ مشکل نہیں, ہم اپنا ایک ہفتے کے اندر, ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں, ہر دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں, ان چوبیس گھنٹے اور سات پورے ہفتے کے دن جتنے گھنٹے بنے, اس میں سے کتنے گھنٹے کسی عالم کی مجلس میں آتے ہیں, کسی صاحب دین کی, کسی دین کی محفل کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ایک یا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا. ہم آخر انصاف کریں, اس بات کو سوچیں سمجھیں, کچھ غور و فکر کریں. ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے, جس کی کامیابی اور ناکامی اللہ تعالی کی رضا کے اوپر ہے. ایسے کچھ اعمال کرنے پڑیں گے, کچھ صالحین کو کی صحبتوں کو اپنانا پڑے گا. علم صرف سیکھ لینے کا نام نہیں ہے. علوم کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ہے علم حاصل کرنا اور دوسرا نسبت اور صحبت. تمام علماء کرام اور تمام دین کے طبقے اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی شخص احادیث کی ساری کتابیں یاد کر لے, دین کی ساری کتب سیکھ لے اور اپنے اعتبار سے سمجھ بھی لے, لیکن وہ عالم نہیں ہے, کیونکہ نہ اس کو صحبت ملی نہ سند ملی. یہ دین سینہ در سینہ آیا ہے, اور سینہ در سینہ قائم رہے گا جب تک قائم رہے گا, اور یہ سینہ در سینہ جب تک قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز ہماری بستیوں میں آبادیوں میں دین اور اسلام قائم رہے گا. کتنے ہی ایسے لوگ اور کتنے ہی ایسے افراد, زیادہ دور نہیں ابھی حالیہ دنوں میں اگر دیکھا ہے, جو لوگ یورپ امریکہ اور باہر کے ممالک میں چلے گئے جہاں دین نہیں ہے, ان کی تیسری چوتھی نسل کافر ہو چکی ہے, یا عیسائی ہو جاتے ہیں یا دہری ہو جاتے ہیں یا کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں, کیونکہ دین سے مناسبت اور دین سے التزام نہیں رہا, علماء کرام سے تعلق ہی نہیں رہا. یہ طلب جب ہم پیدا کریں گے اور جب یہ ہم سوچنا شروع کریں گے, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات مل جائیں, ہم اللہ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کا اتباع شروع کر دیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کامیابی کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں, تب سے ہماری کامیابی شروع ہوگی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صالحین کے صحبت میں آنا, ان کے علوم سے فائدہ اٹھانا, اپنے آپ کو طالب علم بنانا. ایک روایت میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا, یہ دنیا بھی ملعون ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. وہ ملعون ما فیہا, اور اس میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. کون؟ الا العالم او متعلم. صرف دو لوگ بچے ہیں جن پر اللہ کی لعنت نہیں ہے, ایک صاحب علم اور ایک طالب علم. ایک وہ جس کے پاس علم ہے, اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا, اس نے علوم حاصل کیے, اور دوسرے وہ لوگ جو صاحب علم کے پاس طالب علم بن کر جاتے ہیں, علم والے کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ دو افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں رکھا اور باقی کو سب کو اپنی لعنت میں رکھا. لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو. تو مقصد یہ ہے ساری بات کا اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا وہ طبقہ, دین کے بہت سارے طبقے ہیں, دین کا طبقہ عبادت کرنا بھی ہے, دین کا طبقہ سیکھنا سکھانا بھی ہے, دین کا طبقہ جہاد بھی ہے, دین کا طبقہ تصنیف بھی ہے, دین کے بے شمار طبقے ہیں. لیکن وہ طبقہ جہاں سے ہمیں دین حاصل ہو, جہاں سے ہمیں دین اور علم کی بات معلوم ہو, اس طبقے سے اپنا تعلق رکھنا ہماری نجات کے لیے ضروری ہے, ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کے طبقے سے اپنا تعلق رکھیں. اور اپنا تعلق اتنا قوی اور مضبوط رکھیں کہ دین کی بات سیکھیں بھی, سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. صرف سننے سے بھی کام نہیں چلے گا, کیونکہ یہود کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں. یہ یہودی کہلائے اور اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا. اور مسلمانوں کا جہاں ذکر ہوا, فرمایا سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. وإليك المصير اور اے اللہ آپ کی طرف لوٹنا ہے. جب علم اور علماء سے تعلق قائم ہوگا تو سمعنا اور اطانا پیدا ہوگا, اور جب دین سے دوری ہوگی تو دین کا مسئلہ سن بھی لیں گے تو اس کی تاویلات شروع کر دیں گے, اس کے جواب دینا شروع کر دیں گے, اس کے بارے میں بحث اور مباحثہ شروع کر دیں گے بجائے اس کے کہ عمل کرنا شروع کریں. یہ سمعنا اور آسینا ہے. سمعنا اور اتانا کیا ہے؟ جیسے سنا وہ مان لیا. کہتے ایک بدو سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ سنا ہے تمہارے یہاں ایک نبی آئے. کہاں آئے؟ کہاں وہ مذہب لے کر آئے؟ کہاں لے کر آئے؟ کہاں انہوں نے کیا تعلیم دی تمہیں؟ اس نے اپنے اونٹ کو اشارہ کیا, اونٹ کھڑا ہو گیا. اس نے دوبارہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مذہب تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اس نے اونٹ کو اشارہ کیا, اونٹ بیٹھ گیا. پھر تیسری دفعہ اس نے سوال کیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا مذہب تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اس نے اونٹ کو اشارہ دیا کیا, وہ لیٹ گیا. اس نے اپنا سوال دہرایا, اس نے اونٹ کو اشارہ کیا, وہ کھڑا ہو گیا. جب اونٹ کھڑا ہو گیا کہا اے احمق تم سے زیادہ عقل مند میرا اونٹ ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو کہا جائے جیسا کہا جائے مان لو. اسلام کا معنی فارسی میں گردن نہادن, گردن کو جھکانا, یہ ہمارا دین. اور یہ دین کیسے آئے گا؟ اہل دین سے آئے گا. اہل دین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنا اوقات کو دین کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اور اپنا مشن, اپنی زندگی کا نصب العین دین کو بنا لیا اور دین کو پھیلانے کو بنا لیا, دین کے سیکھنے اور سکھانے کو بنا لیا. یہ ان سے حاصل ہوگا. ان سے کیسے حاصل ہوگا؟ ان کی محفل میں اور ان کے صحبت میں جانا پڑے گا, ان سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, تب یہ دین ہم پہ منتقل ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے تھے, اسی لیے صحابہ کہلائے, صاحب, ساتھی. ہر موقع پر, ہر لمحے پر, سفر ہو, حضر ہو, جنگ ہو, امن ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل رہتے تھے, سیکھتے رہتے تھے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے. تابعین کون لوگ تھے جو صحابہ کرام کے ساتھ جڑے رہے, صحابہ کرام سے سیکھتے رہے, کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا تھا. پھر اگلے لوگ آئے تبع تابعین, یہ وہ لوگ تھے جو تابعین کے ساتھ جڑے رہے, انہوں نے تابعین سے سیکھا, کیونکہ تابعین نے صحابہ سے اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ان کے اگلے شاگرد آئے, وہ ان سے جڑے رہے. دین ہمیشہ جوڑ کر اور نسبت قائم کرنے سے آیا. آج بھی اللہ کا کرم ہے, ہمارے یہاں علماء موجود ہیں, علم موجود ہے, علم کی وہ فضائیں قائم ہیں, اور 100% وہ علم باقی اور قائم دائم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. احادیث مبارکہ ساری اسی طرح پڑھی اور پڑھائی اور سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہیں. دین کے تمام ابواب اسی طرح روشن اور تابندہ ہیں, لیکن افسوس آج مسلمانوں کا تعلق اپنے دینی اداروں سے اور اپنے دین سے بڑا کمزور ہو گیا. اس میں قصور اہل دین کا نہیں ہے, اس میں قصور ہے حاصل کرنے والے کا. اگر یہ سمجھا جائے کہ علماء کرام آ کر ہمیں بتائیں گے تو ایسا نہیں ہوا, علم قربانی مانگتا ہے, جا کر حاصل کرنا پڑے گا, اپنے اوقات خرچ کرنے پڑیں گے. دنیا کی کوئی چیز, کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے, کوئی تجربہ اور کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے مل جائے. کتنے کتنے سال کی محنت ہوتی ہے, اور ڈاکٹریٹ تک لوگ کرتے ہیں ایک چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. یہ اوقات لگانا یا قربانیاں دینا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا ریٹرن, اس کا پے بیک ہمیں نظر آ رہا ہوتا دنیا میں. ہمیں معلوم ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اتنے سال لگائے جائیں, اتنی محنت کی جائے, تو جب یہ انسان مارکیٹ میں آئے گا تو اس کی اتنی ویلیو ہوگی, اتنی قیمت ہوگی. لیکن دین کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر بس صرف دین حاصل کرے. وہ عالی درجہ ہے, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین سے مزین کرتے رہنا, دین کی تعلیمات حاصل کرتے رہنا, جو اوقات بیچ میں انسان کو فرصت کے ملتے رہیں اپنے کام سے, اپنے کاروبار سے, اپنی تعلیم سے, ان کو دین کے اوقات, دین کے امور سیکھنے میں لگانا, یہ شریعت کو مقصود ہے. کبھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہوتی, کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو کہیں سارے لوگوں سے کہ سب کے سب پورا لا پڑھ لو, سارے کے سارے وکیل بن جاؤ, ایسا کوئی نہیں کہتا. ہاں یہ ہے کہ ایک شہری کے لیے کیا قواعد قانون, کیا لازمی چیزیں ہیں, کیا کرنا اس کے لیے درست ہے, اور کون کون سی چیزیں جرم میں آتی ہیں, یہ جاننا ہر کسی کے اوپر ضروری ہے. یہ عذر کافی نہیں ہے کہ میں نے چوری کی, مجھے معلوم ہی نہیں تھا چوری کرنا جرم ہے. تو اسلام کے وہ ضروری مسائل جو ہمیں روز مرہ پیش آتے ہیں, جو ہماری زندگیوں سے وابستہ ہیں, وہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ تب ہم علماء کرام کی مجالس میں آئیں گے. اور کچھ نہیں, کم سے کم ایک جمعے کا آواز تو پورا سنے انسان, از اول تا آخر. اس میں کتنی حکمت اور علوم کی باتیں اور مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. تنگی وقت اتنا ہے کہ ہفتے کے اندر, پورے ہفتے کے اندر ایک گھنٹہ ہم اس کے لیے بھی نہیں نکال سکتے. تو ہم اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ایک مہینے میں کتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں, اور کتنے اوقات اپنی دنیا بنانے میں لگاتے ہیں؟ ایک روایت میں آیا, اس کا مفہوم ہے کہ جنت کے میدان خالی ہیں, اس کو اعمال کے ذریعے مزین کرو. تو دنیا تو ہم آباد کر رہے ہیں, فکر یہ ہونی چاہیے آخرت بھی آباد ہو. اور آخرت آباد ہوگی جب دین حاصل کیا جائے گا. اور دین کیسے حاصل ہوگا؟ جب علماء کرام کی مجالس میں آئیں گے, علماء کرام سے قلبی تعلق پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو تابندہ اور سرشاد رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے. علماء کرام سب سے زیادہ قیمتی طبقہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اندر. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. بڑے بڑے علماء کرام امت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور قیمتی ترین خزانہ ہے, ان کی قدر کی جائے. کچھ نہیں تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا جائے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو علوم شریعہ سیکھنے کی, دین سیکھنے کی, اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب اور مغفورین میں شامل فرمائے. تو شیخ عمرے پہ تشریف لے گئے, آپ تمام حضرات کے لیے دعاگو ہیں, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اور احباب کا عمرہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا العالم أو متعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأهم وأكبر أقيموا الصلاة في الدرس فدرو سرما لیجیے شلوار کے پینچ اور ٹخنوں سے اوپر کر لیجیے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو درمیان نہ خالی جگہ نہ چھوڑے نستغفرک اللہم ونسألک السلام علی فی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ الحی الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الذنب الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اكرم المكرمين يا انعم النائمين له العالمين ہمارے گناہ تقصیرات خطائیں سے وہ معافی معاف فرما الہ العالمین سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے لواء الحمد کے نیچے قیامت کے دن ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما رب العالمین ہمارے ملک کی وطن کی حفاظت فرما اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما مساجد و مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ اندرونی اور بیرونی تمام خلق شعر اور خدشات سے محفوظ فرما دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی عمر شریف میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم پتا دیر قائم دائم فرمائے اور ان کے علوم سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے احباب کا عمر قبول فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین